أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
یہ سورہ بقرہ کی دو آیات ہیں, آیت نمبر 214 اور آیت نمبر 215. ان دونوں آیات کا اپنی ماقبل آیات کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے, اور جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے بعض اہم مسائل کو اور اہم چیزوں کو پڑھا جن کو اللہ تعالی نے ان آیات مقدسہ میں بیان کیا. حج کے مناسک اور حج کے مسائل کا جب اختتام ہوا تھا آیت نمبر 200 پر, تو اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا تھا. ایک کا ذکر آیت نمبر 200 میں تھا اور دوسرے کا آیت نمبر 201 میں تھا. ایک وہ کہ جس کا ہدف اور مقصد زندگی صرف دنیا اور دنیا کی زندگی ہوتا ہے, آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں اور مسلمانوں کا جب ذکر ہوا تو کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس طریقے پہ وہاں سے بات چلی, اور پھر یہی چیز اگلی آیات میں بیان ہوئی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا آیت نمبر 204 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگیں گی, ظاہری طور پہ قسمیں کھا کھا کے اور یہ کہہ کے کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں اور دلائل صرف ہمارے ہی پاس ہیں. عام لوگوں کو اور سادہ لوح مزاج کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کریں گے, اور ان کی باتیں ایسی ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سے کہا گیا کہ یعجبک, آپ بھی ان میں سے بعض کی باتیں اگر سن لیں تو آپ کو بھی وہ باتیں اچھی معلوم ہوں, لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ چرب زبان ہیں. تو ان لوگوں کا ذکر تھا. اس کے مقابلے میں فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اپنی زندگی جتنی بھی ہے ساری اس مقصد کے لیے گزارنے کا تہیا کیا ہوا ہے, ابتغاء مرضات اللہ, کہ اللہ تعالی کی رضا ہر بات پر مقدم ہوگی. اور یہ سلسلہ پھر چلا. آگے جب ہم گئے تو ہم سے یہ کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, آیت نمبر 208 میں, کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ صرف ایک چیز کو لے لیا جائے اور اسی پہ انسان اپنی ساری توانائی خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں جو زیادہ اہم چیزیں ہیں ان کو ترک کر دے. نہیں, بلکہ اعطی کل ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, عبادات, حقوق اللہ, حقوق العباد, یہ تمام کی تمام اپنی اپنی جگہوں پہ ہر ایک عبادت کو اور ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. پھر مزید جب بات آگے چلی تو کہا کہ بنی اسرائیل چونکہ مشہور اور پہلی امتوں میں سب سے زیادہ افضلیت والی قوم گزری ہے, اس لیے اس کا ذکر بھی یہاں ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب ہدایت سے نوازا, اللہ نے آیات, نشانیاں, دلائل, سب کچھ بھیجا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ پھر مزید جب بات آگے چلی تو پھر آیت نمبر 212 میں وہی ذکر کہ وہ لوگ کہ جو ایمان قبول کر چکے، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، ان کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ یہاں پھر اس ایک آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہوا، زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور پھر آیت نمبر 213 میں اس اصل حقیقت کو بیان کیا جس کو وحدت امت کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالی نے جس فطرت پہ تمام لوگوں کو پیدا کیا وہ یہ تھی کہ کان الناس امتا واحدہ، ایک امت تھی، اور پھر اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سنانے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اب یہ کہا کہ جب ایمان قبول کر لیا، تو ایمان قبول کرنے کے بعد جس طرح گزشتہ آیات میں ہم سے کہا گیا، آیت نمبر 212 میں کہ والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کا وہ خوف جو کسی بھی انسان کی پوری زندگی پہ اس کے ہر عمل پہ محیط ہوتا ہے، یہ انسان اپنی پوری زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے میری کوئی بات کوئی حرکت ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ شاہد ہے۔ اس لیے یہ جو عمل بھی کرتا ہے اس کے عمل میں، یعنی مسلمان کے عمل میں اور غیر مسلم کے عمل میں فرق ہوتا ہے، مسلمان کا طرز زندگی غیر مسلم کا طرز زندگی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے، ایمان صرف اسی کا نام نہیں ہے، اور نہ اس قسم کے ایمان سے تمہیں جنت مل جائے گی کہ تم صرف زبان سے یہ کہہ دو کہ آمنا باللہ اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہ کرو، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ مطلوب ہے، نہ اس سے کچھ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، ان تدخل الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور ابھی تک نہیں آئی، یأتکم، تم تک، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح، خلو، جو گزرے، من قبلکم، تم سے پہلے، تم سے پہلے جو قومیں گزری، تم سے پہلے جو امتیں گزری، ان سب کو اللہ تعالی نے آزمایا ہے، آزمائش کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ سامنے آتا ہے کہ جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالی کی رضا اس کو ملتی ہے۔ تو ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، وہ کون تھے اور ان کو کس طریقے پہ آزمایا گیا؟ فرمایا کہ مستہم، پہنچی ان تک، البأساء، سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور ان کو ہلا دیا گیا، حتی، یہاں تک کہ، یقول الرسول، رسول کہنے لگا، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، متى، کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار سن لو اس بات کو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہاں پر اس آیت میں جو اس کا حل لغات ہے، حسب، یہ حسب تم جو ہے، یہ حسب یحسب اور حسب یحسب دونوں ابواب سے آتا ہے، گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا۔ لما، یہ لام تاکید کا ہے اور میم نفی کے لیے ہے، تدخلو، یہ مضارع ہے، دخل یدخلو، نصر ینصرو، باب، وزن والے باب سے، خلو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ماضی ہے، خلا یخلو، خلو و خلا، اس کا ایک معنی ہے خالی کر دینا، اور دوسرا معنی اس کا عکسی معنی ہے، یعنی خالی کر دینا، اور دوسرا معنی ہے بھر دینا، اور اس کا تیسرا معنی ہے گزر جا۔ مستہم، یہ ہم میں جو ہا ہے یہ ضمیر ہے جمع کی، اور مست تا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ماضی ہے، مس یمس مسن، یہ نصر ینصر، وزن والے اس باب سے ہے، نصر ینصر باب سے، مس یمس مسن، کسی چیز کو چھونا، البأسا اور الضراء یہ دونوں مصدر ہیں، اور یہ دونوں الفاظ آیت نمبر 177 میں اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اسی دوسرے سپارے کی آیت نمبر 177 جس میں یہ تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور اسی میں یہ لفظ تھا البأسا اور الضراء. زلزلو یہ ماضی مجھول کا صیغہ ہے، زلزلہ یزلزلو، زلزلت اور زلزالا یہ فعلل کے باب سے ہے جو رباعی مجرد کا ہے، معنی ہے سخت حرکت دینا، اور اسی سے وہ زلزلہ ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آتا ہے تو سخت حرکت پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر ارشاد ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم لوگ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہیں اس طریقے پہ آزمایا نہیں گیا جس طریقے پہ تم سے پہلی امتوں کو آزمایا گیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو ہر قسم کی سختی، تنگی، مشقت، تکلیف، اذیت دے کر آزمایا گیا، اور تم لوگوں کو بھی اسی طریقے پہ آزمایا جائے گا. جیسا کہ سورہ عنکبوت کے بالکل شروع میں ارشاد ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے اور اس سے کام چل جائے گا کہ وہ یہ کہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ، بس، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آزمائش ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی کو اس بات کا علم ہو اور لوگ بھی دیکھیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی اس بات کو دیکھ لے ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا. اور یہ آزمائش کس کے لیے ہے، اور یہ آزمائش کس مقصد سے ہے، اور یہ آزمائش کس کے فائدے کے لیے ہے؟ یہ آزمائش ہمارے لیے ہے، اور یہ آزمائش ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اس آزمائش کا تعلق ہم لوگوں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی علیم ہے، خبیر ہے، اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کون آدمی دنیا میں کس قسم کا عمل کرے گا، وہ کسی کو آزمائے یا نہ آزمائے، اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اس آدمی نے کیا عمل کرنا ہے. جس طریقے پہ موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ فرعون کبھی ایمان قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے کبھی بھی اسلام اور ایمان قبول نہیں کرنا، یہ کفر پہ ہی مرے گا. لیکن اس کے باوجود جب ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو یہ کہا کہ قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، تم دونوں فرعون کے پاس جا کر نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے. تو یہ جو ہارون اور موسیٰ کو اللہ کا حکم ہے نرمی اور حکمت سے بات کرنے کا، یہ قیامت تک آنے والے نصیحت کرنے والوں، وعظ کرنے والوں، امر بالمعروف کرنے والوں، نہی عن المنکر کرنے والوں، دعوت و تبلیغ اور اس شعبے سے متعلق تمام افراد کو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی جب کسی کے پاس جاؤ تو نرم لہجے میں بات کرنا، خواہ و فرعون ہی کی طرح ظالم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ کوئی آدمی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ فرعون کی طرح برا نہیں ہو سکتا. وہ فرعون تو ایک ہی کمبخت تھا جو گزر گیا، اب دوسرا کوئی فرعون پیدا نہیں ہوگا. تو دوسرا شخص جو فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، بد کردار ہو، لیکن کفر میں اور بد کرداری میں، نافرمانی میں، بغاوت میں، سرکشی میں فرعون سے کم ہی ہوگا. جب فرعون کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا اور کسی مسلمان پہ الزام لگانا اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اور کسی کو گمراہ سمجھنا اور خود اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے یہاں پر جو آزمائش کا ذکر ہے اس سے مراد انسانوں کا اپنا فائدہ ہے کہ ہم تم لوگوں کو اس لیے آزماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت جو کہ زندگی اور موت نام کی ہے اس کو بھی اس لیے بنایا تاکہ تمہاری آزمائش ہو. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, زندگی موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش ہو. ایوکم احسن عملا, تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. تو آزمائش ہے یہ, تو یہ ضروری ہے اس لیے کہ اللہ حجت قائم کرنا چاہتا ہے بندوں پہ. کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں تو آزمایا ہی نہیں گیا تھا اور ہم سے تو کہا ہی نہیں گیا, ہماری زندگی میں جہاد کا وقت بھی نہیں آیا, ہماری زندگی میں تبلیغ کا وقت بھی نہیں آیا, ہماری زندگی میں کوئی اور مرحلہ بھی نہیں آیا, تو ہم کیا کرتے. تو لوگوں پہ حجت قائم ہو گئی کہ نبیوں کو بھیجا گیا, کتابیں نازل کی گئیں, نبیوں کے وارث پیدا کیے گئے, خیر اور شر کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا, برائی اور اچھائی کے بارے میں تمہیں سمجھا دیا گیا. اس کے باوجود اگر تم میں سے کسی نے جان بوجھ کے, جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنے لیے خود ہی برائی والا, جھوٹ والا, گناہ والا, سرکشی والا, نافرمانی والا راستہ اختیار کیا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا اس سے اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ لا تلومن الا نفسک, لا تلومن الا نفسک, دیکھو کسی اور کو ملامت مت کرو, لا تلومن کسی اور کو ملامت مت کرو, کسی اور پہ الزام مت لگاؤ, کسی اور سے جھگڑا مت کرو, اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تم نے کیا ہے. تمہارے اعمال نامے میں کسی اور کی حرکت, کسی اور کا گناہ نہیں لکھا ہوا, اس میں وہی کچھ لکھا گیا ہے جو آپ نے کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. اس لیے فرمایا کہ آزمائش شرط ہے, آزمائش ضروری ہے, اس لیے کہ آزمائش سے گزر کے ہی کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے. جب تک سونے کو آگ کی بھٹی سے نہ گزارا جائے اس وقت تک اس کے کھرے اور کھوٹے کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو ضرور آزمایا جائے گا تاکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں یہی آیت تقریباً اس سے ملتی جلتی آیت وہاں ہے, ام حسبتم ام تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, جبکہ ابھی تک اللہ تعالی اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں کون جہاد کرنے والے اور کون صبر کرنے والے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں یہی حکم اور یہی آیت اور یہی مضمون اور یہی مفہوم ہے. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان تتركوا تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, تمہاری آزمائش نہیں ہوگی, تمہارا امتحان نہیں ہوگا. نہیں, بلکہ ضرور امتحان بھی ہے, آزمائش بھی ہے. اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ایحسب الانسان ان يترك سدى, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, بلکہ ہر ایک کو آزمایا جائے گا. اور پھر یہ آزمائش اس طریقے کی ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے اور ہر انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک یہ آزمائش اور امتحان کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ بھی مشقت اور آزمائش ہے, تکلیف میں رہتا ہے, اور جب یہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تب بھی تکلیف اور مشقت اور آزمائش, اور پھر جب تک یہ ماں کا دودھ پیتا اس مرحلے میں مشقت اور اذیت اور تکلیف اور آزمائش, اس کے بعد پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اس طریقے پہ پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک کی پوری زندگی اس کی آزمائش ہے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اور لترکبن طبقا عن طبق, ایک حالت سے دوسری حالت, حتیٰ کہ فملاقی اپنے رب سے جا کے یہ مل جاتا ہے, یعنی اس پہ موت تاری ہوتی ہے, اللہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے. آزمائش شرط ہے, اور آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ اس طریقے پہ حدیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے سخت اور شدید آزمائش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوتی ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. تو جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی سب سے شدید آزمائش ہوتی ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. تو یہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ شدید ہوگی. اسی مضمون کو مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون. سب سے شدید آزمائش انبیاء کی ہے, پھر صالحین کی ہے, اور اس کے بعد پھر درجات ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے. اب یہ آزمائش کا جو فلسفہ اور آزمائش کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو اس کے نفس یعنی اس کی جان میں بھی آزمایا جاتا ہے, اس کی اولاد میں بھی آزمایا جاتا ہے, اس کے مال میں بھی آزمایا جاتا ہے, اس کی ملازمت اور تجارت اور دنیا کے دوسرے معاملات میں بھی آزمایا جاتا ہے. تو پوری زندگی میں اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اور آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ اس حکمت کو سمجھ چکا ہوتا ہے تو وہ ہر آزمائش کو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے گناہوں کا کفارہ, اپنے درجات کی بلندی اور قرب الہی کا سبب اور ذریعہ سمجھتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے. جبکہ جن کے ہاں یہ مفہوم نہیں ہوتا وہ اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی اس طریقے پہ آزمائش اس کی جان میں, اس کی اہل و عیال میں, اس کے مال میں ہوتی ہے, اور آزمائش ہوتی رہتی ہے, آزمائش ہوتی رہتی ہے, آزمائش ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کے بدن پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں مومن کو جو کانٹا چبھتا ہے اس کانٹے پر بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. کانٹا جو چبھتا ہے اس پر بھی اجر اور ثواب. تو جو بیماری اور تکلیف اور مشقت اور آزمائش انسان کو پیش آتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس طرح بیماری کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں, یہی معاملہ ہر آزمائش کا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ جب تم سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر گم ہو جائے تو استرجاع کہا کرو, یعنی کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون, تاکہ تم اجر اور ثواب کماؤ. تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کا حال یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہر آزمائش پہ صبر کرنے پہ اور اجر اور ثواب کی نیت رکھنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر آزمائش پہ اجر اور ثواب دیتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ کی رضا ملتی ہے. اس طریقے پہ پوری زندگی اس کو آزمایا جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش سب سے زیادہ سخت اور شدید ہوتی ہے. اسی لیے سورہ احزاب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا, ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. صحابہ رضی اللہ عنہم کو شدید ترین آزمائشوں سے آزمایا گیا. اور ہم سب کے سامنے ہے کہ مکے کی زندگی 13 سالہ زندگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کس کس طریقے پہ آزمایا گیا. یہ سیدنا خباب ہیں رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری میں اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبہ, کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے آپ تشریف فرما تھے. قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا. یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, کب آپ ہمارے لیے فتح و نصرت کی دعا کریں گے اور کب ہمارے لیے اللہ تعالی سے آپ خاص دعائیں کریں گے؟ اب تکلیفیں اور اذیتیں اور آزمائشیں مصیبتیں بہت زیادہ ہو گئیں, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. قال, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو, کان الرجل فی من قبلکم يحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. تم سے پہلے جن لوگوں کو آزمایا گیا جن کے بارے میں اس آیت میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ خلو من قبلکم, تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو کس طرح آزمایا گیا, کہ ایک گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس آدمی کو لا کر اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور پھر ایک آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر اس کو چلایا جاتا تھا، اس کے بدن کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، پھر بھی وہ اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ اس طریقے پہ آزمائش ہوئی، اور دیکھو یہ بھی ہوا، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگیاں اس کے بدن پہ اس طریقے پہ پھیری جاتی تھیں کہ یہ گوشت کو چیرتی ہوئی اس کی ہڈی اور پٹھے تک پہنچتی تھی۔ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اس کے باوجود وہ اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَصِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْت، اللہ کی قسم یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ صنعاء سے ایک سوار حضر موت تک جائے گا، یعنی شمالی یمن سے جنوبی یمن تک جائے گا۔ لا یخاف الا اللہ، اور اس طویل راستے میں اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے خوف اور ڈر کے۔ اور حدیث کے آخر میں فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ بہت جلدی کرتے ہو۔ تو صحابہ کو اس طریقے پہ آزمایا گیا، سابقین اولین، ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا بلال اور سیدہ سمیہ اور عمار اور یاسر اور دوسرے اصحاب کو کس کس طریقے پہ آزمایا گیا، اذیتیں، مشقتیں، تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ وما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے دین سے پھرے نہیں، ثابت قدم رہے۔ آج جبکہ مسلمان چند سو اور چند ٹکوں اور چند ہزار کے عوض اپنا دین بیچ دیتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھنے پر تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ مان لیتا ہے، اس کا تصور کریں، اس قوم کا، اس جماعت کا، ان افراد کا کہ جن کی چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے، لیکن اور وہ کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، اپنے دین سے نہیں پھرے۔ اس وقت گنتی میں چند لوگ تھے، آج تو دنیا میں 50 سے زیادہ ملک ہیں، عرب ہاں عرب آبادی ہے مسلمانوں کی، اور سب کچھ ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ یہ وہ دور ہے جب گنتی کے چند افراد ہیں، جب اللہ کا رسول یہ کہتا ہے بدر کی کہ لڑائی اور جہاد اور جنگ میں کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت جو آج میرے ساتھ ہے یہ ختم ہو گئی تو دیکھ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں بچے گا۔ ابو بکر آتے ہیں اور جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو رحم اور شفقت کے مارے کہتے ہیں کہ حسبک حسبک، بس کیجئے یا رسول اللہ، بس کیجئے، بہت ہو گئے، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، چادر کندھوں سے گر گئی اور ہچکیاں لے لے کے رو رو کے اللہ کے سامنے فتح نصرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طریقے پہ اللہ کے بندوں کو آزمایا گیا، آزمائش شرط ہے، اور اس چیز کو جاننے والے جانتے ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ آزمائش شرط ہے، آزمائش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ جنت کو مکارہ اور تکلیف اور مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ اور یہ وہ آزمائش ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ صحابہ اور مسلمان بلکہ اس دور کے غیر مسلم بھی واقف تھے جن کے پاس پرانی کتابوں کا علم تھا۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جب ابو سفیان گئے اور جب اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ کون ہے، تو وہ طویل حدیث ہے، دو صفحات پہ پھیلی ہوئی، اس میں ابو سفیان نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے حیا نہ آتی اس بات سے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو میں جھوٹ بولتا، لیکن ہم تو جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے کا مشرک جھوٹ بولنا عیب سمجھتا ہے، وہ اچھے انسان، اچھے انسان کے لیے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس بات کو عیب سمجھتے تھے برا سمجھتے تھے کہ آدمی جھوٹ بولے، اور آج کتنے وہ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہماری نوکری، ہمارا دھندھا، ہمارا کاروبار، ہمارا سلسلہ چل نہیں سکتا. ابو سفیان یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ کفر کے زمانے کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس حیا کی وجہ سے، جس کو میں جانتا تھا کہ شریف آدمی اور اچھا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ورنہ میں جھوٹ بول دیتا، سب کچھ سچ سچ بتایا. تو جو سوالات روم کے بادشاہ نے پوچھے، ایک یہ تھا کہ هل قاتلتم، کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی بھی ہوئی ہے؟ قال نعم، ابو سفیان نے کہا لڑائی ہوتی ہے. تو فکیف قال فکیف کانت الحرب بینکم، تو ابو سفیان سے پوچھا ہرقل نے کیا ہوتا ہے لڑائی میں، تو انہوں نے کہا کہ سجالا یدال علینا وندال علی، جیسا کہ لڑائی عام طور پہ ہوتی ہے، کبھی ہم غالب ہوتے ہیں کبھی وہ غالب ہوتا ہے، کبھی ہم غالب ہوتے ہیں کبھی وہ غالب، اور اس طریقے پہ آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہے. تو ہرقل نے کہا کذالک الرسل تبتلا، دیکھو میں نے، چونکہ اس کے پاس پرانی کتابوں کا علم تھا اور تورات اور انجیل کے علماء اس کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اس نے اس علم کی بنا پہ کہا کذالک الرسل تبتلا ثم تکون لہ العاقبہ، رسول اسی طرح آئے ہیں، گزرے ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن انجام بالآخر متقین ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی آخر میں غلبہ حق ہی کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ حق کی تعریف یہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلا علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، حق سے زیادہ بلند کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یہ حق کی فطرت ہے. یعنی اللہ نے فطرت حق کی یہ بنائی، ہمیشہ وہ بلند رہے گا. الحق یعلو ولا یعلا علیہ. تو آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے. تو یہ ذہن سے اس بات کو ہم لوگ نکال دیں کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی، اور صرف چند رسمی عبادتیں کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک شخص کو اس کی جان میں آزمایا جائے گا، اس کی اولاد اور اہل و عیال میں آزمایا جائے گا، اس کے مال، ملازمت، تجارت وغیرہ میں آزمایا جائے گا. ہر ایک شخص کی آزمائش ہوگی، جب تک زندہ ہے آزمائش ہوتی رہے گی، جب تک زندہ ہے آزمائش ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ آئے. تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے پہ تم سے پہلوں کو آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا. اور یہ امتوں کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان کو آزمایا گیا، اور آخری انجام ان کا اچھا ہوا، عاقبت ان کی اچھی ہوئی جنہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں کا ساتھ دیا، اور وہ تعداد میں قلیل ہی کیوں نہ ہو، خواہ ان کو ظاہری طور پہ حکومت نہ بھی ملی ہو، لیکن نجات انہی کو ملی، نجات انہی کو ملی. حکومت فرعون کی تھی، طاقت فرعون کی تھی، لیکن غرق فرعون ہوا، اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان فرعون بنا. موسیٰ اور ہارون کو حکومت نہیں ملی، اقتدار نہیں ملا، بڑی طاقت نہیں ملی، لیکن اللہ نے ان کی وجہ سے ہدایت کو پھیلایا اور فرمایا کہ ہمارے نبی اور ہمارے یہ بندے غالب ہیں اور انہی کے لیے نجات ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی زندگی کو دیکھیے، اور مدینے کی ہجرت کے بعد کی زندگی کو دیکھیے، آخری مرحلے کو دیکھیے. ایک وہ وقت ہے کہ تین اور پانچ اور سات آدمی ایمان قبول کر چکے ہیں، اور ایک وہ وقت ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع ہیں، اور سب کو اکٹھا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، دین کی تکمیل ہوتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن اللہ نے اپنی مدد کی شرائط رکھی ہیں جو قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان کیے ہیں. ایمان اور تقویٰ، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتا. جب ایمان کہا گیا اس سے شرک اور بدعت خارج ہو گئی، اللہ مشرکوں اور بدعتوں کی مدد نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا جائے اور پھر اللہ سے مدد کی امید رکھی جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی مدد اس کے ان بندوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو. الا ان نصر اللہ قریب، اور یہ چیز سورہ الصف کے آخری رکوع میں بیان کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں ہم بتائیں جو تمہیں عذاب سے بچائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں ملے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ پر اس کے رسول پر صحیح ایمان لے آؤ, اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اس چیز کو اپنا لو, تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. یہ ہے بڑی اور حقیقی کامیابی. واخرى تحبونها, اور ایک دوسری بات بھی سن لو. واخرى, ایک دوسری بات, تو حبو لہا, جس کو تم پسند کرتے ہو, وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب و بشیر المؤمنین. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 13 ہے. نصر من اللہ و فتح قریب و بشیر المؤمنین. اب چونکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر تھا اور اعمال صالحہ میں پھر آزمائش کو بیان کیا گیا, تو اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کچھ نیکیاں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, ان کو حقوق اللہ بھی تم کہہ سکتے ہو. کچھ وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے, ان کو تم حقوق العباد کہہ سکتے ہو. تو فرمایا کہ دیکھو, جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو سب سے پہلا حق تم لوگوں پہ تمہارے رشتہ داروں کا ہے, اور رشتہ داروں میں پھر وہ جو رشتے کے لحاظ سے تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں. یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہاں پہ جو ماں ہے ماذا میں, یہ سوال یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا خرچ کریں, بلکہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیسے اور کہاں خرچ کریں. اس لیے کہ خرچ کرنا یہ تو ایک وہ بات ہے جس کے بارے میں کسی قسم کے سوال کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی خرچ کر سکتا ہے اور جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے مال کو کیسے اور کہاں خرچ کرے. تو ماں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیسے کہ کیا چیز خرچ کرے, سے یہی لفظ ماں بنی اسرائیل کے گائے کے واقعے میں گزر چکا ہے, جب وہ یہ کہتے تھے بنی اسرائیل کہ ادعو لنا ربک ما لونها ماہیہ, تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ وہ گائے ہی ہے. تو وہاں ماہیہ سے مراد وہ جو لفظ ماں تھا وہاں, اس سے مراد یہ تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہو, گائے کیسی ہو. ورنہ اس کا جو لفظی ترجمہ جو ماہیہ کا تھا وہ تو یہی تھا کہ اپنے رب سے پوچھو موسیٰ کہ وہ کیا ہے. لیکن جو حقیقت تھی اور جو مفہوم تھا لفظ ماں کا وہاں پہ, وہ یہی تھا کہ گائے کیسی ہو, گائے کی صورت, کیفیت, رنگ, عمر, جسم, صحت وغیرہ کیسی ہو. تو وہی چیز یہاں پر بھی موجود ہے کہ ماں سے مراد یہ ہے کہ کیفیت, ہیئت, حالت کیسی ہو, یعنی پیسہ کہاں خرچ کیا جائے, کس پہ خرچ کیا جائے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کریں, مال کہاں خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر, کہہ دو کہ جو تم خرچ کرتے ہو خیر سے. یہاں اس آیت نمبر 215 میں مال کو اللہ نے خیر کے نام سے یاد کیا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ مال فتنہ بھی ہے اور مال خیر بھی ہے. اب یہ اس مال والے پہ منحصر ہے کہ اپنے اس مال کو فتنہ بنائے رکھے یا اس کو خیر بنائے. اگر بھلائی کے کاموں میں اور جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے خرچ کرے گا تو یہ خیر ہے, اور اگر اس کو جمع کرے گا اور غلط اور ناجائز اور حرام کاموں پہ خرچ کرے گا تو پھر یہ وہ فتنہ ہے جو اس کے لیے وبال بنے گا. اس لیے مال کو قرآن میں فتنہ بھی کہا گیا اور مال کو قرآن میں خیر بھی کہا گیا. تو جن آیات میں مال کو خیر کہا گیا ان میں ایک آیت یہ ہے, من خیرن فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے, اس لیے کہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ رشتے سے باہر یعنی رشتہ داروں سے باہر کے عام لوگوں کو, جو فقیر ہو, مسکین ہو, نادار ہو, یتیم ہو, بیوہ ہو, اس کی مدد کرنے پہ بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر رشتے میں اور خاندان میں کوئی غریب, یتیم, مسکین, فقیر, نادار, مفلس, بیوہ موجود ہے, اس کی اگر مدد کی جائے گی تو اس مدد سے دوہرا اور دگنا اجر ملے گا, دوہرا اور دگنا اجر ملے گا. ایک اجر اور ثواب صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. اور اگر خاندان سے باہر کا غریب اس کی مدد کرتے ہو تو ایک اجر اور ثواب ملے گا, وہ صدقے کا ثواب ہے. تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے حق والدین کا ہے, یعنی آپ کے مال میں سب سے پہلا سب سے زیادہ حق آپ کے والدین کا ہے کہ آپ اپنی والدہ اور اپنے والد پہ خرچ کریں، سب سے زیادہ حصہ ان کا ہے اور سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق آپ کے والدین ہیں. اور اس کے بعد پھر الاقربین، رشتہ دار یعنی خاندان کے لوگ، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ سارے کے سارے حقدار ہیں. اب خاندان سے باہر کے جو لوگ ہیں ان میں یتیم اور مسکین اور مسافر. اقربین سے مراد رشتہ دار ہیں، یتامہ یتیم کی جمع ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے، اور ابن سبیل سے مراد مسافر ہے. وما تفعلوا من خیر، اور تم خیر کا جو کام بھی کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی بھی اس کام سے علیم خوب واقف ہے. جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی مسند میں اور نسائی میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو. فقال رجل عندي دینار، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اگر ایک دینار ہو تو قال تصدق به علی نفسک، ارشاد فرمایا کہ اگر تم خود مستحق ہو اس کو اپنی ذات پہ اپنے اوپر خرچ کرو. قال عندي دینار آخر، اس نے کہا میرے پاس دو دینار ہو تو آپ نے فرمایا تصدق به علی زوجتک، پھر اپنی بیوی پہ اس کو خرچ کرو. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ عندي دینار آخر، تو ارشاد فرمایا تصدق به علی ولدک، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے پھر جب عرض کیا کہ میرے پاس اس سے زیادہ بھی ہوں تو فرمایا کہ تصدق بھی علی خادمک. اس طریقے پہ آپ نے ترتیب بتائی. اور نسائی ہے کہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ید المعطی العلیا، دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے. اور دوسری حدیث میں، صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے، الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے. اسی لیے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ تین باتوں والی حدیث ہم نے دو ہفتے پہلے پڑھی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ تین باتوں پہ میں اللہ کی قسم کھا کے تم سے کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. ما نقص مال من صدقہ، ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ اللہ کا رسول قسم کھا کے اعلان کرتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور دوسری چیز اس پہ قسم کھائی وہ یہ کہ جو آدمی مانگنے کی اس کو ضرورت نہ ہو اس کے باوجود اگر وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس غریبی اور فقر و فاقے کو قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. اس پہ قسم کھائی ہے، اس لیے فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلا. تو فرمایا اس حدیث، اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مدد، معاونت، مساعدت، خدمت کرنے سے دو اجر ملتے ہیں، صدقے کا اجر اور صلہ رحمی کا اجر. اس چیز کو یہاں بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں ہزاروں خرچ کرو، بلکہ جو تمہاری استطاعت ہے اس کو خرچ کرو. اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کو اس 50,000 سال کے برابر والے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے. صدقہ کرنے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے سایہ ہوگا صدقہ کیا کرتے تھے. اور صدقہ کرنے سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں. اس طریقے پہ امام احمد ابن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے کہ لا يرد القضاء، یہ قضاء و قدر کا جو فیصلہ انسان کے لیے لکھا جا چکا اس کو دو چیزیں بدلتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ. دعا اور صدقہ، ان دو سے لکھی ہوئی چیز تقدیر کو بدل جاتی ہے. تو صدقے سے ہر چیز چلتی ہے، وہ ایک ریال ہو یا 100 ریال ہو. تو صدقہ ہمیشہ کیا جانا چاہیے کہ اس سے انسان کے نامہ اعمال کے اندر جب اعمال ناموں کا وزن ہوگا تب اسے معلوم ہوگا کہ دیکھو اس وقت تو میں نے اس معمولی سی رقم کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اللہ نے اس کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو بھاری اور بڑا کر دیا. اور یہ انسان کی اپنی نیت پہ ہے. اس طریقے پہ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ روزانہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے, ایک بد دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عوض دے دے. اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا, اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے. روزانہ آسمان سے جو فرشتے اتر کے یہ دعا کرتے ہیں, ایک دعا اور ایک بد دعا. تو انسان اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے, یتیموں کی مدد, غریبوں کی مدد, اپنے خاندان میں لوگوں کی مدد, دوسرے لوگوں کی مدد, باہر کے لوگوں کی مدد, مجاہدین کی مدد, دینی کیسٹ اور کتابیں نشر کرنے اور قرآن پاک کو خرید کے تقسیم کرنے, اور دوسرا جو خیر کے ہزاروں کام ہیں کہ جن میں اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو کہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اپنے مال کو ان خیر کے کاموں میں لگائیں تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اپنے صدقے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں.